حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، امامت و ہدایت کے حوالے سے آج ہماری گفتگو تقریباً اپنے آخری مراحل میں ہے، آٹھواں مرحلہ ہے گفتگو کا، اور کل ہم کوشش کریں گے کہ گفتگو انشاءاللہ کسی منطقی مقام تک پہنچے، اور ہم آیت کی ذیل میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس سے نتیجہ حاصل کر سکیں۔ اذان گرامی قدر، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وجعلنا منہم ائمہ، اور ہم بناتے ہیں، ہم قرار دیتے ہیں ان میں سے ائمہ کو۔ کام کیا ہے ان کا؟ یہدونا بامرنا، ہدایت کرتے ہیں یہ امام ہمارے امر سے۔ پر ہدایت وہ ہے کہ جو اللہ کے امر سے ہو، اور گزشتہ مجالس میں عرض کیا کہ پروردگار یہ بات کہنے کے لیے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، یہ بات کہنے کے لیے ایک جملے میں جس میں تین لفظ ہیں چار تاکیدیں استعمال کر رہا ہے۔ لفظ تین ہیں، تاکیدیں چار ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنی تاکید کرنے کے بعد جو پروردگار فرما رہا ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار وہ ہدایت غیر ذمہ دار افراد کے ہاتھ میں دے دے؟ جو اپنی ذمہ داری کے لیے اتنی تاکید استعمال کر رہا ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار، ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے، کس طرح سے ممکن ہے کہ پروردگار وہ ہدایت جس کے لیے فرما رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری، اور اتنی تاکید کے بعد کہ لفظ تین، تاکیدیں چار، اور پھر پروردگار وہ ذمہ داری کسی غیر ذمہ دار کے حوالے کر دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جن کو ہم امام بنا رہے ہیں ہدایت کے لیے، لما صبرو، یہ وہ ہیں کہ جو صابر ہیں۔ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ صابر سے مراد پروردگار کی کیا ہے؟ پس صابر اگر اپنے کمال پر پہنچے تو معصوم کی شکل میں ظہور کرتا ہے۔ معصوم اگر، صابر اگر، صبر اگر اپنے کمال پر پہنچے تو وہ درجہ عصمت ہے۔ پس صابر بہترین مصداق، باکمال مصداق معصوم کی شکل میں۔ اور دوسری نشانی کیا فرما رہا ہے؟ کانو بی آیاتنا یوقنون، یہ امام، یہ ائمہ کون ہیں؟ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے ہیں۔ پر گفتگو کا تقریباً آخری مرحلہ ہے، کانو بی آیاتنا یوقنون کو حل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی نتیجے تک پہنچ کر ہدایت کے حوالے سے۔ لیکن میں، موضوع تو میرا امامت و ہدایت تھا، لیکن ہم صرف ہدایت، یعنی چونکہ مربوط پہ امامت ہے ہدایت، اس لیے ہم نے امامت پر زیادہ اس دفعہ وقت صرف کیا۔ آئندہ سالوں میں موقع ملا انشاءاللہ، اور اگر ہمارے پاس خدا نے توفیقات انشاءاللہ عنایت کی، تو صرف ہدایت پر بحث کریں گے۔ اس دفعہ وہ ہدایت سے وہ چیزیں جو ہماری آیت سے مربوط ہیں ان کو انشاءاللہ بحث میں لے کر آئیں گے اور بحث کریں گے۔ کل عرض کیا کہ پروردگار سورہ انعام میں ارشاد فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عُدُوًّا، یہ جملہ، یہ آیت کہ پروردگار فرما رہا ہے اسی طرح سے ہم بناتے ہیں ہر نبی کے لیے عدو، دشمن ہم بناتے ہیں، یہ مرحلہ بھی ذہن میں رہے تو انشاءاللہ ہم آپ گفتگو کو ایک مقام تک پہنچا پائیں گے۔ کانو بھی آیاتنا یوقنون، یہ آئمہ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ تو اب دو مرحلے ہیں، آیت کو بھی سمجھا جائے اور مرحلہ یقین کو بھی سمجھا جائے۔ جب آیت اور یقین دونوں سمجھ میں آ جائیں گے تو پھر امام کون ہوگا اس کا مصداق خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے اللہ جس کو امام کہہ رہا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ کانو بھی آیاتنا یوقنون، ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیات سے کیا مراد ہے، آیت کسے کہتے ہیں اور یقین کون سا مرحلہ ہے، کس چیز کو یقین کہتے ہیں، یہ دونوں سوال ہیں۔ تو جو ہمارے پاس اس میں سے نتیجہ نکلے گا وہی امام ہے، کم مصداق ہوگا اس آیت میں۔ تو آیت کسے کہتے ہیں، آیت سے کیا مراد ہے؟ آیت دیکھیے ہمارے ہاں معمولاً قرآن کی آیت کے حوالے سے ایک چیز ہے جو ہمارے ذہن میں محفوظ ہے، اور جب بھی ہم آیت کہتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہنوں میں جو چیز آتی ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ آیات کا مجموعہ سورہ کہلاتا ہے، اور ہر آیت جدا جدا ایک آیت ہے۔ اسے آیت کیوں کہتے ہیں؟ خود لفظی اعتبار سے آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، علامت۔ اور اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر آیت کے آخر میں ایک نشانی لگائی جاتی ہے کہ جو آیت کے تمام ہونے پر دلالت کرتی ہے، لہذا ہر آیت اپنے ایک نشانی کے اعتبار سے دوسری سے جدا ہوتی ہے۔ ایک اس اعتبار سے آیت کہا، دوسرا کہا کہ ہر لفظ بظاہر خدا کی آیت ہے لیکن جہاں ایک جملے میں کلام کامل ہو رہا ہے اسے آیت کہتے ہیں۔ لیکن آیت کا مطلب کیا ہے؟ آیت کا اصل مطلب ہے نشانی، اور پروردگار نے مختلف مقامات پر زمین اور آسمان، ان کے درمیان پائے جانے والی بہت ساری چیزیں، سورج اور چاند ستاروں کی حرکت، بادلوں کا آنا جانا، پرندوں کا چہچہانا، دریاؤں کا چلنا، ہواؤں کی تیزی، اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو فرمایا کہ ہماری آیات ہیں۔ تو جب پروردگار ان چیزوں کو آیت کہہ رہا ہے تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ آیت کا مطلب نشانی۔ اب ایک آسان معنی میں آیت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر وہ شے کہ جس کے اندر تدبر اور تفکر انسان کو اس کے مؤثر تک اثر ہے، مؤثر تک لے جائے، اسے آیت کہتے ہیں۔ اور کائنات میں انہی چیزوں کے اندر تدبر تفکر باعث بنتا ہے کہ انسان کائنات کے خالق تک پہنچتا ہے۔ اب ہماری گفتگو، ہماری بات اپنی جگہ، لیکن وہ دنیا جو خدا کو نہیں مانتی، ایک دنیا ہے نا پوری کہ جو کہتی ہے کوئی خدا نہیں ہے، حتیٰ وہاں پر بھی ایک کتاب ہے جس میں 50 نوبل پرائز لٹریٹ، یعنی جن کو نوبل پرائز عطا ہوا ہے۔ اب آپ جانتے ہوں گے، بعض بچوں کے لیے عرض کر دوں، نوبل پرائز کیا ہوتا ہے؟ نوبل پرائز ایک بڑی خطیر رقم ہے جو اس شخص کو عطا کی جاتی ہے جو علم کے کسی ایک شعبے میں اس طرح سے اتنی کثرت سے کام کرے کہ جو اس دور میں، اس زمانے میں، اس سال کے اندر انسانیت کے لیے سب سے زیادہ مفید ثابت ہو۔ پس ہر علم میں، اکنامکس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، بایولوجی میں، پولیٹیکل سائنس میں، ہر سبجیکٹ میں جس شخص نے پورے سال اتنا کام کیا ہو اور ایسا کام کیا ہو کہ جو انسانیت کے لیے مفید فائدہ ہو، ایسے شخص کو نوبل پرائز عطا کیا جاتا ہے۔ پر نوبل پرائز کی اصل یہ ہے کہ وہ محققین کو دی جائے۔ یہ جو خطیر رقم ہے نوبل پرائز کی، اس کے حامل اصل میں کون ہونے چاہیے؟ اصل میں اس کے حامل محققین ہیں، سائنسدان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب غرب نے ایک معیار اپنے ہاتھوں بنایا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہی معیارات کو انہوں نے پامال کیا۔ ایسے ایسے افراد کو نوبل پرائز ملنے لگا ہے کہ نہ جن کی کوئی علمی کاوشیں ہیں، نہ ان کی کوئی سیاسی کاوشیں ہیں، بلکہ جدید دور کا عجوبہ ہیں وہ۔ اگر آپ ان کے اوپر غور کریں کہ ایسے ایسے افراد کے، اب ہم نے تو آج تک یہ نہیں سنا، پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ سر میں گولی بھی لگے، سرجری بھی ہو، لیکن سر کا ایک بال نہ کٹے، ایک بال نہ گرے، تو یہ کون سی سرجری کہاں ہوتی ہے؟ اس بارے میں میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال ایک زمانے تک نوبل پرائز کی ایک حیثیت رہی ہے، آج بھی بظاہر ہے۔ اپنے فیلڈ کے ماہر، کتاب میں 50 نوبل پرائز لٹریٹس جن کو نوبل پرائز عطا ہو چکا ہے، ان کے اقوال کو جمع کیا ہے۔ کس بارے میں؟ اس بارے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی خدا ہے۔ ہماری تحقیق یہ کہ وہ کہتے ہیں، ہم تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اتنی منظم کائنات کسی ناظم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، اور ان کے پاس ادلہ ہیں اس کے اوپر، پوری کتاب چھاپی گئی ہے، آپ مطالعہ فرمائیے اور استفادہ کیجئے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو کام اب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ اس طرف سے ہو رہا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے، اور خدا 1400 سال سے کیا کہہ رہا ہے کہ اسی زمین و آسمان کے درمیان، ان چیزوں کے درمیان ہماری آیات، ہماری نشانیاں ہیں۔ پس جس کی نشانیاں ہیں، نشانی اسی تک پہنچاتی ہے، اسی تک پہنچاتی ہے۔ لیکن آیت کے لیے بھی نشانی، بعض مقامات پر کلمہ کا ترجمہ بھی نشانی کرا، اور بعض مقامات پر اسم کے لیے بھی نشانی کا۔ اسم جو لفظ ہے اس کے اوپر ایک بحث ہے کہ آیا یہ وسما سے نکلا ہے، واو سین میم سے اور پھر تبدیل ہو کر اسم بنا، یا سماوا سے ملا ہے سین میم واو سے، اس میں ایک بحث ہے۔ تو جو کہتے ہیں سین میم واو سے بنا ہے، وہ یہ اس کی دلیل کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سما یعنی آسمان اسی مادے سے ہے، اور سماوا کا معنی بلند ہونا، بلندی ہے۔ اس طرف سے جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں وسما سے نکلا ہے، وسما کا مطلب ہے نشانی لگانا، خصوصاً عرب جب اپنے گھوڑوں پر نشانی لگاتے تھے، اس عمل کو کے لیے وسما کا مادہ استعمال ہوتا تھا۔ کہ اسی اس کیوں اسم کیا کرتا ہے؟ جس طرح سے علامت یہ نشان گھوڑوں کو ایک دوسرے سے تمیز دیتی ہے، اسی طرح سے اسم ایک کو دوسرے سے تمیز دیتا ہے، ایک دوسرے سے فرق پیدا کرتا ہے۔ کہا یہیں سے یہ مادہ لی، اب جو بھی معنی ہے، لیکن اسم اپنے اندر اس کیفیت کو رکھتا ہے کہ وہ کسی کی نشانی ہوتا ہے۔ میرا نام میری نشانی ہے، آپ کا نام آپ کی نشانی ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، اور کلام کیا ہوتا ہے؟ کلام میرا جو مقصود ہے وہ کلام کے ذریعے سے سمجھا جائے گا، اور کلام کو جو چیز تشکیل دیتی ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ لہذا میرے مقصود کو آپ تک پہنچانے والی اور آپ کو میری بات تک پہنچانے والی شے کا نام کلام، جو بنا کلمے سے۔ لہذا کلمہ بھی اس اعتبار سے کیا ہے؟ نشانی بنتا ہے۔ بعض مقامات پر کلمے کو نشانی کے ترجمہ کیا جاتا ہے اسی اعتبار سے۔ لیکن ان میں آیت کا جو معنی ہے نشانی کے اعتبار سے، وہ سب سے زیادہ عام ہے۔ اس سے زیادہ خاص معنی کلمہ ہے، اور اس سے زیادہ خاص معنی اسم ہے۔ اب لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہتے ہیں کلمہ کیا ہے؟ کہا کلمہ یا اسم ہے یا حرف ہے یا فعل ہے۔ بس کلمہ لغت میں بھی، عام معنی میں بھی عام ہے، کس سے؟ اسم سے۔ اسم خاص ہے، کلمہ اسم بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ خاص کیا ہے؟ اسم، اس کے بعد کلمہ، اس کے بعد آیت۔ اب قرآن میں یہ تینوں لفظ استعمال ہوئے ہیں، پروردگار بعض اسما کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے اسم ہیں. بات شروع کی مجالس میں حضرت آدم کے واقعے میں عرض کیا کہ آدم کو خاص اسما کی تعلیم کی گئی، اور پھر جناب آدم کے ہی واقعے میں عرض کیا کہ آدم کو دیے گئے کلمات جن سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا کلمات کے ذریعے سے، کلمات تام ہوئے، جناب ابراہیم کو امامت مل گئی. یہ سارے واقعات ذکر ہوئے ہیں. اب اس موقع پر آ کر فرما رہا ہے پروردگار اس موقع، اور قرآن میں کئی جگہ پر ہے کہ ہماری آیات، اور اب فرما رہا ہے کہ امام یہ جو ہیں یہ یقین رکھتے ہیں آیت پر. تو یہ فرق جو ہے تینوں میں، اسم سب سے خاص، کلمہ اس سے عام، آیت سب سے زیادہ عام، ان تینوں میں یہ فرق کہاں تطبیق پاتا ہے؟ دیکھیے اسم خاص ہوتا ہے ذات سے، جب کلمہ اس سے عام ہو گیا تو ذات کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور آیت جب اس سے عام تر ہو جاتی ہے تو اس کا دائرہ اور وسیع ہو جاتا ہے. لہذا قرآن کے لہن میں اور تقریباً روایات کے لہن میں بھی آیت کائنات کی بہت ساری چیزوں پر آئی ہے، کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں آیات ہیں، آیات پروردگار میں سے ہیں، لیکن کسی بھی معصوم کے لیے لفظ آیت استعمال نہیں ہوا، خاص طور پر نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو کسی قید کے ساتھ ہوا ہے، کسی قید کے ساتھ، اور وہ قید کی بات ذہن میں رکھیے گا، کسی خاص قید کے ساتھ استعمال ہوا، بغیر قید کے معصوم کے لیے آیت کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور خود قرآن کے لہن میں معصومین کے لیے لفظ کلمہ استعمال ہوا، جناب عیسیٰ کو بھی ایک مقام پر کلمہ کہا گیا، جناب ابراہیم کو بھی. لیکن اسماء خاص ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معصومین میں سے جو خاص ہوں گے وہ اسماء ہوں گے، عام انبیاء ہوں گے، اور آیت کا دائرہ اس سے بھی زیادہ عام. تو انبیاء میں، معصومین میں خاص کون ہیں؟ وہ ہیں کہ دیکھیے ہر نبی کی نبوت اپنی جگہ، رسالت اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ. اب یہ بحث ہے لیکن میں چونکہ اس کو پھیلا نہیں سکتا، کہ میں پھیلا دوں گا تو میں مقصد تک نہیں پہنچوں گا، کبھی موقع ملا انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا. بعض انبیاء قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کی کیفیت کیا ہے؟ کہ ان معصومین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی ولایت کا اقرار دوسروں پر واجب ہے، جب تک یہ ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتے تب تک یہ نبی نہیں بنتے. وہاں جناب آدم ابراہیم کے واقعے میں بتایا کہ جب تک کلمات کے امتحان میں فَأَتَمَّهُنَّ کی منزل پر نہیں پہنچے تو اللہ نے امامت عطا نہیں کی. جناب ابراہیم کے جب تک ان سے توسل نہیں کیا تو توبہ قبول نہیں ہوئی. بس یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ خاص ہیں وہ عام ہیں. تو اسماء، اب سمجھ میں آئی کہ اسماء کیا ہے، معصومین میں بھی خاص. تو یہ خواص وہ ہیں کہ جو اگر اسماء الہی، دیکھیے اب اسم ذات سے مربوط، کلمہ کلام سے مربوط، آیت کلام سے بھی مربوط اور عام بھی ہے نشانی. اللہ کا کلام اگر الفاظ کی صورت میں ہو وہی بنتا ہے، مجسم ہو جائے معصوم بنتا ہے. یہ معصوم خاص ہو تو 14 میں سے ہے، عام ہو تو انبیاء میں سے ہے. توجہ فرمائی. اب اللہ فرما رہا ہے کہ کانو بھی آیاتنا یوقنون، ہماری آیات پر یقین رکھنا. اس بات کو یہاں تک رکھیے، یقین خود ایک مرحلہ ہے. انسان جب کسی چیز کے بارے میں علم پیدا کرتا ہے تو اس کی، اس شے کی معرفت کے مختلف درجات ہیں، اور یہ درجات وہم سے سفر کر کے یقین تک کے مراحل کو طے کرتا ہے. وہم وہ مقام ہے اور شک کہ جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ اتنا ضعیف مقام ہوتا ہے کہ اسے اصلاً علم میں شامل ہی نہیں کیا جاتا کسی شے کے بارے میں. وہم کا یہ علم ہی نہیں، حتیٰ شک. شک کیا ہے؟ 50-50. پس 50-50 تک اگر کسی شے کے بارے میں آپ کو کوئی ہو گمان تو وہ علم نہیں کہلائے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ شک. شک اگر ہے تو علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ ایمان کے لیے معرفت کا ہونا ضروری، معرفت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری، علم کا ہونا ضروری۔ تو عزیزوں، جو خود کہتے رہے کہ ہمیں نبوت میں شک ہے، اس کا مطلب انہیں نبوت کا علم نہیں، علم نہیں تو نبوت کی معرفت نہیں، نبوت کی معرفت نہیں تو اس کا مطلب نبوت پر شک تک علم نہیں ہے۔ شک سے آگے علم کا سفر شروع ہوتا ہے، شک سے آگے زن۔ اب یہ زن جو ہے، یہ جتنا قوی ہوتا چلا جاتا ہے، علم کے مراحل اتنے قوی ہوتے چلے جاتے ہیں، سے لے کر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آپ کسی شے کو اس طریقے سے جان لیں کہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، ایسے پہچانے کسی شے کو کہ اس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو، اسے یا قط کہتے ہیں یا یقین کہتے ہیں، امکان ہی نہ ہو۔ مثلا سورج اگر نکلا ہوا ہے تو آپ جو مرضی آپ کے ساتھ ہو جائے، کیا آپ یقین کریں گے یا آپ کو شک ہوگا کہ آج دن نہیں ہے، یا اس وقت جو رات کا وقت ہے، تمام حواس کے ساتھ آپ کو کسی بھی صورت میں کوئی ہٹا سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ ثابت کر دے کہ اس وقت رات نہیں ہے؟ اب جس طریقے سے رات کے بارے میں، اس وقت رات کے بارے میں آپ کا جو علم کی کیفیت ہے کہ اس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی، اسے یقین کہتے ہیں۔ لیکن یہ یقین پھر اپنے مراحل کو طے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ یقین پر پہنچتے ہیں علم کے ذریعے سے، تو جب علم کے ذریعے سے پہنچتے ہیں، یہ کہلاتا ہے علم الیقین۔ اور اگر علم کا درجہ یقین کے درجے سے، علم کے درجے سے آگے بڑھ کر مدرکات میں داخل ہو جائے کہ گویا آپ نے اس مرحلے کو اپنے اندر درک کیا ہے، تو وہ عین الیقین بن جاتا ہے۔ اور عین الیقین سے آگے کا درجہ حق الیقین ہے۔ اب علماء اس میں ایک مثال دیتے ہیں، نوجوانوں کو یہ مطلب سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے اس مثال سے۔ فرمایا کہ اگر آپ دور سے دھواں اٹھتا دیکھیں، تو دھوئیں کے ذریعے سے آپ کس چیز کا علم حاصل کریں گے؟ آگ کا۔ آپ نے آگ دیکھی؟ نہیں دیکھی۔ تو جب آگ نہیں دیکھی، کیسے کہا کہ جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ ہوگی، جہاں آگ ہوگی وہاں دھواں ہوگا؟ یہ جو ان کے اندر آپس میں رابطہ تلازم کا پایا جاتا ہے، اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جہاں دھواں ہے وہاں آگ ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ آگے بڑھ کر اس مقام کی تفتیش کرنے کے بعد دیکھ بھی لیں کہ آگ لگی ہوئی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی آگ کے بارے میں جو یقین کا مرحلہ حاصل ہوگا، وہ اس مرحلے سے آگے ہے جو ابھی دھواں دیکھ کر تھا۔ کا حق الیقین کا مرحلہ کیا ہے؟ حق الیقین کا مرحلہ علماء اس طرح سے اس کو تشبیہ دیتے ہیں کہ گویا شخص اپنے آپ کو آگ میں داخل کر دے، آگ میں داخل کر دے۔ آگ میں داخل ہو جانے کے بعد تو پھر تو کوئی شک کی گنجائش۔ اب یہ جو آگ میں داخل ہوا ہے، یعنی کیا؟ دیکھیے، آگ میں اشیاء کے دو طرح کے اثر ہوتے ہیں۔ کچھ اشیاء ایسی ہیں جو آگ کی صفات سے مماثلت رکھتی ہیں، موافقت رکھتی ہیں۔ کچھ اشیاء ایسی ہیں جو آگ کی صفات سے موافقت نہیں رکھتی، بلکہ کیا رکھتی ہیں؟ مخالفت۔ جب ایسی اشیاء جو آگ کی صفات سے مخالفت رکھتی ہیں آگ میں ڈالی جاتی ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ جل جاتی ہیں۔ جب شے آگ کی صفت سے مخالفت رکھتی ہو اور اسے آگ میں ڈالا جائے، تو وہ چیز جل جاتی ہے۔ لیکن وہ شے کہ جو آگ کی صفات سے موافقت رکھتی ہے، جب اسے آگ میں ڈالا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر تک تو آگ اور شے کے اندر فرق رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ شے آگ کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے لگتی ہے. جذب کرتے 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 ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آگ اور اس شے کے درمیان فرق پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں آگ میں اور اس شے میں فرق پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی تسامح کرے تو کہے گا مثلا لوہا آپ نے آگ میں ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جب بالکل سرخ ہو گیا تو اب اگر ذرا سی نظر چوک جائے تو لوگ کہیں گے آگ ہے. اور اگر کوئی تسامح کرنے لگے, مبالغہ آرائی کرنے لگے تو کیا کہے گا کہ یہ لوہا ہے. لوہے کو آگ یا آگ کو لوہا ہوتا ہے نا بھائی, کھولتا ہوا لاوا چیزوں کو جلا دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہی آگ ہے. گرم لوہا کسی چیز کو لگا دیجئے آگ لگا دے گا تو لوگ کہتے ہیں یہی آگ ہے. مبالغہ کرے تو لوہے کو آگ کہتا ہے. اگر وہاں سے تسامح نظر کرے, یعنی یوں کہوں کہ افراد کرے تو لوہے کو آگ کہتا ہے, تفرید کرے تو آگ کو لوہا کہتا ہے. توجہ فرمائے, یہی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دونوں کے درمیان تفریق کو باقی رکھتے ہیں, لوہا لوہا رہتا ہے, آگ آگ رہتی ہے. اب پروردگار عالم کی جو ذات ہے اس کے متعلق بھی علم اور معرفت ہے. لوگوں میں سے وہی لوگ باکمال ہوتے ہیں, وہی باکمال ہوتے ہیں کہ جو منزل یقین تک پہنچ جائیں, لیکن بہت سو کی تعداد ایسی ہے کہ جو علم الیقین کے مرحلے تک پہنچ پاتے ہیں, بہت تھوڑوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو عین الیقین کے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں. لیکن عین الیقین کے مرحلے سے آگے موافقت اور مخالفت کے مرحلے شروع ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کی صفات سے موافقت رکھتے ہیں وہ اللہ کی معرفت میں داخل ہونے کے بعد حق الیقین میں اللہ کی صفات کو جذب کرتے 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 اپنے اندر صفات الہیہ کو پیدا کر لیتے ہیں اور اس مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک ہوتے 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 اتنے نزدیک ہو جاتے ہیں کہ جو افراد کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہی اللہ ہے, اور جو تفرید کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ یہ ہے, اور جو تفرید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ ہے. وہ بھی غلط ہیں, یہ بھی غلط ہیں. ایمان کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے, اہل بیت اہل بیت ہیں. لیکن جو اللہ کی صفات سے موافقت پیدا نہیں کر پاتا, ایک خاص مقام سے آگے آ کر جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو اسی طرح سے جل جاتا ہے جیسے لکڑی آگ میں جل جایا کرتی ہے. تو جو جل جاتا ہے اور برداشت نہیں کر پاتا اس کا انجام اس صورت میں ہوتا ہے کہ کبھی کاغذ اور قلم اور دوات کو اٹھاتا ہے, دیوار پر پھینک کر کہتا ہے دنیا میں کچھ نہیں ہے, سب شک ہے. بظاہر عالم ہے, ایک مقام پر پہنچ کے کیا کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا, سب شک ہے. تو یہ حق اب دیکھ آپ, یہ مقام ہے یقین کا. اب پروردگار فرما رہا ہے کانو بی آیات نا یوقنون, ہماری آیات پر یقین رکھنے والے, ہماری آیات پر یقین رکھنے والے. اب آیات میں بہت ساری آیات ہیں پروردگار کی, لیکن آیات کا درجہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے, آیت آیت سے نکل کر کلمے کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے, کلمے کے سے نکل کر اسم کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے. وہ اسم جو اللہ کے بہت نزدیک ہو وہ تمام آیات میں سب سے بڑی آیت بنتا ہے, اور اسی کو آیت کبریٰ کہتے ہیں, اسی کو آیت کبریٰ کہتے ہیں. اب جب پروردگار نے اپنے حبیب کو معراج کرائی ہے, کس لیے؟ اس لیے کہ ہم اپنے حبیب کو اپنی آیات دکھا سکیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, رات میں جو لے کر گیا ہے کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی آیات دکھا سکیں. جب پیغمبر اس منزل سے, دیکھیے پھر وہی منزل وہاں نظر آ رہی ہے کہ کہنے کو دونوں معصوم ہیں, دونوں معصوم ہیں, پیغمبر بھی جبرائیل بھی, دونوں معصوم ہیں، پیغمبر بھی جبرائیل بھی، لیکن ایک مقام پر پہنچ کر جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ اس سے آگے اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ پر معلوم ہوا کہ جبرائیل کا جتنا بھی مقام ہے عین الیقین کی حد تک ہے، وہ جو اس مقام سے آگے جا کر جہاں پر آپ اور رب کے درمیان کچھ نہیں ہے، وہ وہی ہے جو حق الیقین کی منزل پر ہوتا ہے۔ جہاں آپ اور رب کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ اب جب پیغمبر آئے ہیں، اب یہاں پر معراج کے حوالے سے بہت سارے مباحث ہیں، خود ایک گفتگو ہے، اس کے علاوہ معراج کی احادیث، بعض ایسی احادیث ہیں عزیزان محترم کے جو واقعاً بیان کرنے والی ہیں، خود یعنی معراج احادیث ایک پورا سلسلہ ہے، پورا سلسلہ ہے۔ یعنی بعض علماء نے، جن میں ہمارے استاد کے استاد آیت اللہ سعادت پرور پہلوانی، انہوں نے پوری ایک کتاب جلوہ ظہور کے نام سے، پوری کی پوری کتاب 4 جلدوں پر انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ جو صرف اور صرف بحث کرتی ہے احادیث معراج سے۔ اور میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، اگر نہیں کیا تو کروں گا، کہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے کچھ احادیث، 5 کے قریب احادیث ہیں جو بی بی سے نقل ہوئی ہیں۔ یہ احادیث تعداد میں تو کم ہیں لیکن سند کے اعتبار سے محکم ہیں، اور ان میں سے بعض احادیث وہ ہیں کہ جو حدیث فاطمات کہلاتی ہیں۔ یعنی کیا کہ اس میں پہلی محدثہ جو بیان کر رہی ہے حدیث کو، جناب معصومہ سلام اللہ علیہا سے لے کر آخری محدثہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تک، جتنی بھی خواتین درمیان میں ہیں سب کی سب اہل بیت علیہ السلام کے گھر کی فاطمائیں ہیں۔ یعنی حدیث کا سلسلہ یہ ہے، ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ ان فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی اگر انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا، یہ 5 احادیثیں بی بی سے جو نقل ہوئی ہیں، لیکن اپنی اہمیت کے اعتبار سے واقعا یہ 5 احادیث اگر اس پر بحث ہو، انتہائی قیمتی احادیث ہیں، جن میں سے ایک احادیث جو ہے وہ معراج کے حوالے سے ہے، اس کے لیے یہ ساری آپ کو زحمت دی یہاں تک، لیکن ایک حدیث وہ ہے کہ جو جناب فاطمہ سے فاطمہ نقل کرتے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ تک جاتی ہے، اور اس کا عنوان یوں ہے کہ جناب زہرا نے کہا لوگوں سے، انسیتم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم القدیر من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ حدیث، اس کے پوری سند، تمام سند، جتنے بھی افراد ہیں جناب معصومہ سے لے کر حضرت زہرا تک، سب کی سب اہل بیت علیہ السلام کی گھر کی فاطمائیں ہیں۔ اور اس حدیث، ایک اور حدیث ہے وہ بھی یہی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس لفظ کا فرق ہے، انسیتم قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے انسیتم، یہ خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تاریخ میں احتجاج ہے جناب مولا کائنات کی امامت کے اوپر۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل بیت کا حق تھا تو انہوں نے احتجاج کیوں نہیں کیا، یہ حدیث جس کی سند میں ساری فاطمائیں ہیں، جس کی حنت مستند ہے، سند مستند ہے، جناب معصومہ سے نقل ہوئی ہے، اس میں احتجاج ہے۔ اب جب احادیث معراج کو کھنگالا گیا تو رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے آیات پروردگار کا مشاہدہ کیا؟ کہا تو جو آیات اللہ نے آپ کو دکھائیں ان آیات میں سے سب سے بڑی آیت کیا تھی؟ اب تفصیلی حدیث ہے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کیونکہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور میں نے خاص مقصد تک پہنچنا ہے۔ فرمایا کہ معراج پر اللہ نے جو سب سے بڑی آیت مجھے دکھائی، وہ آیت جسے آیت کبریٰ کہتے ہیں، وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب میں گفتگو کو طویل نہیں کروں گا، اب اس ساری بحث کے ساتھ وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ کو آپ جمع کریں تو اگر یقین کی منزل وہ منزل ہے اور آیات میں آیت کبریٰ کی منزل یہ منزل ہے، تو عزیزو بتلاؤ کہ اس آیت میں وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ میں اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ امام کوئی ہو سکتا ہے؟ کس لیے؟ ان کو ہم نے امام بنایا، یہدونا بے امرنا، کہ یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا، دوبارہ ایک مرتبہ یہ عرض کروں گا کہ ہم نے جانتے بوجھتے قصداً امامت کے پہلے مرحلے میں، اس بات کے مرحلے میں وقت کو صرف کیا تاکہ ہم نتیجے تک پہنچ سکیں، اور ہم نے اس بات ثابت کیا کہ امامت کا کوئی بھی معنی کیا جائے، قرآن کی روح سے امامت کا حق صرف اللہ کو ہے، اور لوگوں کو اللہ نے، حتیٰ بادشاہ بھی اگر آپ مراد لے لیں، بادشاہ بھی، تو بھی اللہ اجازت نہیں دیتا لوگوں کو کہ وہ انتخاب کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت ذمہ داری ہے اللہ کی۔ اور عرض کیا کہ اتنی سی بات، انا علینا للہدا، کتنی تاکید کے ساتھ پروردگار فرما رہا ہے کہ ہمارا کام ہے، ذمہ داری ہماری ہے ہدایت کرنا۔ ہدایت خود کیا ہے، ہدایت کے عوامل کیا ہیں، ہدایت کے ارکان کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو معنی ہدایت بنتی ہیں، ہدایت کی اقسام، ایک مفصل بحث ہے کہ جس کے لیے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو صرف ہدایت کے عنوان پر بحث کر کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آرائز کو پیش کروں گا۔ لیکن ابھی صرف گفتگو کو آیت کے ضمن میں نتیجے تک پہنچانے کے لیے، ہدایت کی اقسام انشاءاللہ عرض کروں گا اور نتیجہ بھی لیں گے انشاءاللہ، لیکن وارد ہونے سے پہلے ایک مسئلہ۔ دیکھیے، ہدایت اجمالی طور پر گفتگو اگر کی جائے تو ہدایت سے وہی معنی بنتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں، ہر آدمی۔ ہدایت کیا؟ سیدھے راستے کا حاصل کرنا۔ ہدایت کیا؟ نجات کا پا جانا۔ ہدایت کیا؟ صحیح راستہ، صحیح منزل، سالم پہنچنا۔ یہ جتنے بھی معنی ہیں، یہی سارے معنی ہدایت سے اجمالی طور پر لیے جاتے ہیں۔ یہ جو ہدایت ہے کہ جس کا یہ معنی ہے، پروردگار نے تقریباً 184 مقام پر ہدایا ہے، یہ مادہ اس کا، اس کا اور اس کے مشتقات کا استعمال کیا قرآن میں 184 مرتبہ، 184 مرتبہ۔ لیکن جب انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے اس مادے کو استعمال کیا تو مادہ اہتدا استعمال کیا ہے، ہم المہتدون، اولائک ہم المہتدون۔ ہدا یہدی اور اہتدا یہتدی، ہدایت اور اہتدا میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک مرحلہ، اور انشاءاللہ اسے اگر آج ہو سکا تو آج، نہیں تو کل آپ کی خدمت میں نتیجہ عرض کروں گا۔ دیکھیے، ہدایت وہی چیز جیسے کہ راستے کا پانا، راستہ صحیح۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ خود یہ جو راستہ ہے، اسے صحیح راستہ ہونا ہدایت ہے۔ اگر آپ صحیح ٹریک پر جا رہے ہوں تو کہیں گے آپ ہدایت پر ہیں، لیکن آپ کیا ہیں؟ متوجہ ہوئے؟ اب میں اس کو دوسرے انداز سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک مرتبہ میں یہ کہتا ہوں، میں نے گلاس توڑا، میں گلاس توڑنے والا ہوں، گلاس کو آپ کیا کہیں گے؟ ٹوٹا ہوا، ٹوٹا ہوا ہے نا، اب یہ کرچی کرچی ہو گیا۔ کسرا کا مادہ ہوتا ہے توڑنے میں، کسرا، کسرا یعنی توڑا، کسر تو میں نے توڑا، ان کسرا ٹوٹ گیا، کون ٹوٹا؟ گلاس۔ یہ جو اثر پذیری ہے، دیکھیے، میں نے توڑا گلاس، ٹوٹ گیا، ٹوٹنے کے عمل کو کس نے قبول کیا ہے؟ گلاس نے۔ اس کو عربی میں اثر پذیری کہتے ہیں، اثر کا قبول کرنا، اور خاص لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ متابعہ ہے، اثر کو قبول کرنا۔ اہتدا کے مادے میں تمام علماء، لسان العرب، دیگر جو لغت دان ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ اس میں متابعت ہے، یعنی کیا؟ اثر پذیری۔ ہادی ہدایت کرنے والا ہے، جو ہدایت پا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مہتدی۔ اب آپ کو میں بتاؤں، ہدایت اور مہتدی میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کہیں جانا تھا اور آپ کے ساتھ کوئی دوست بھی تھا، میں نے ایک نقشہ آپ کو دیا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں اس کا نقشہ یہ ہے. اب آپ نے دیکھا اور آپ کو نقشہ سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے دیکھا آپ کو نقشہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کہاں کو جا رہا ہے, کون سا راستہ ہے, کدھر سے مڑ رہا ہے, کیا ہے, لیکن آپ کے دوست نے دیکھا اور دیکھتے ہی کہاں میں سمجھ گیا کہاں جانا ہے. یہ پیش آتا ہے نا, یہ بات آپ کے ساتھ ہم سب کے ساتھ پیش آتی ہے. ایک آدمی کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کیا ایڈریس ہے, دوسرے نے دیکھا اس نے کہا یار یہ ابھی پہنچا دیتا ہوں. نقشہ ہدایت ہے, جس کو سمجھ میں آ گیا وہ مہتدی ہے. جس کو سمجھ میں آ گیا, کیوں اس کو سمجھ میں آ گیا نا, یعنی اس ہدایت نے اس کے اندر کیا کی ہے, اثر پذیری کی ہے, اس نے ہدایت کے اثر کو قبول کر لیا. اب میں کہوں کہ یہ ہدایت یافتہ ہو گیا ہے, یہ ہدایت یافتہ ہو گیا ہے. تو جس کو راستہ سمجھ میں آ جائے گا, جس کو راستہ سمجھ میں آ جائے گا, اب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اس کے ساتھ, آپ اس سے کہیں گے بھائی صحیح راستے پر ہی ہونا, تو کہے گا ہاں ہم صحیح ٹریک پر جا رہے ہیں. لیکن اگر جس کو خود راستہ نہ پتا ہو تو وہ کیا کہے گا, معلوم نہیں بھائی, ہو سکتا ہے صحیح پہ جا رہے ہوں. تو جب دونوں کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم, تو دونوں کی دعاؤں میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا, خود بخود فرق ہوگا. جو سمجھ چکا ہوگا کہ میں صحیح راستے پر ہوں, جب وہ کہے گا اہدنا تو وہ کہے گا ہمیں ہدایت پر قائم رکھ, اور جو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں ہدایت پر نہیں ہوں وہ کیا ترجمہ کرے گا, مجھے سیدھے راستے پر چلا پہنچا. تو اب اہدنا الصراط کا ترجمے کا فرق سمجھ میں آیا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں یہ ترجمہ کرتے ہیں, یہ ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ مہتدی خود یہ ترجمہ کرے گا میں ہوں سیدھے راستے پر, تو اہدنا کا کیا مطلب ہے, پروردگار اسی راستے پہ مجھے رکھ. اور جو مہتدی نہیں ہے, جس کو خود سمجھ میں نہیں آیا, اب یہاں ایک بحث ہے, صرف بہتر یہ کہ میں اشارہ کر دوں, اگر کیونکہ میں نے بحث کو چھیڑا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گی. صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو بحث حرکت جوہری میں ہے, اب میں چونکہ اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ اس کے اندر ایک عقلی دلیل موجود ہے معصوم کا ہدایت لے کر آنے پر. یعنی معصوم جب دنیا میں آتا ہے تو ہدایت لے کر آتا ہے, مہتدی بذات ہوتا ہے. حرکت جوہری میں فاعل قریب کے متحرک ہونے کی جو دلیل ہے وہی عقلی دلیل یہاں پر ہے کہ امام, پہلا امام وہ جس نے ہدایت کرنی ہے اسے مہتدی بذات ہونا چاہیے. اگر آگے کبھی فرصت ملی, موقع ہوا ہمارے پاس, تو اس کو کھول کر تفصیل سے آپ کو بتاؤں, کیونکہ اس کے لیے لازمات ہے میں آپ کو پہلے حرکت جوہری کم از کم اجمالاً سمجھاؤں کہ فلسفے میں حرکت کہتے کسے ہیں, جوہر ہوتا کیا ہے, اور اس حرکت جوہری کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو پھر شاید یہ بات سمجھ میں آ سکے. لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملا, تفصیل ہوئی تو ہدایت کی بحث میں عرض کروں گا. لیکن اب آپ کو پتا مہتدی کیا ہے, جو ہدایت پر ہے, ہادی وہ ہے جس نے ہدایت کرنی ہے. عزیزان محترم, یہ جو اب یہ ہدایت کی جو اثر پذیری ہے, ہدایت کا قبول کرنا ہے. اب دیکھیے پھر سے گلاس کی مثال دوں, آپ کے گھر میں لے کر آیا ایک ان بریکبل شیشے کا گلاس, آپ اسے پھینکیں گے تب بھی نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اثر پذیری کے خلاف جو ٹوٹنے کا جو عمل ہے اس کے خلاف کام کیا گیا ہے. بس آپ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے بھی نہیں ٹوٹے گا. کوئی گلاس جلدی ٹوٹ جائے گا. دیکھیے جس کے اندر ٹوٹ, اب نازک کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھے, تو جو چیز جتنی نازک ہوتی ہے اتنی قیمتی ہوتی ہے, جتنی نازک ہوتی ہے اتنی قیمتی ہوتی ہے. قیمت کہاں سے نکلی ہے اس کی, اس کے اندر ٹوٹنے کی اثر پذیری اتنی شدید, ذرا سا آپ نے کچھ کیا یہ ٹوٹ جائے گی. بعض چیزیں ہیں کہ ان کو توڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے گھر میں بعض برتن ایسے ہو جاتے ہیں کہ خواتین دعائیں مانگتی ہیں کہ یہ ٹوٹ جائے کسی طرح سے, لیکن وہ ٹوٹتے نہیں ہیں. تو ان کو توڑنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اور بعض پہ شاید اس سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہوگی. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے دعائیں مانگنی پڑ جاتی ہیں، خدا کرے یہ ٹوٹ جائیں، لیکن پھر بھی نہیں ٹوٹتے. تو آپ نے دیکھا اثر پذیری کے مراحل ہیں. اسی طرح سے ہدایت کے مرحلے میں بعض افراد بڑی جلدی ہدایت قبول کر لیتے ہیں، بعض کو دلیلیں دینی پڑتی ہیں، بعض اس جگہ پر ہوتے ہیں کہ جن کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے کسی فورس کی ضرورت پڑتی ہے. جب تک وہ فورس نہیں لگے گی یہ ہدایت پر نہیں آتے. اور بعض کیا ہوتے ہیں کہ آپ فورس بھی لگا دیں تب بھی یہ ہدایت قبول نہیں کرتے. فورس لگا دیں آپ نہیں کریں گے قبول. انسان کو اللہ نے جسم دیا ہے، روح دی ہے. اب یہ جو بحث ہے دیکھیے، چونکہ مربوط پہ ہدایت ہے، میں نے کہا نا مجھے اصل ہدایت پر بحث کے لیے ایک مفصل سلسلہ چاہیے. تو انسان کی عقل اور جسم کو تھوڑا بہت بیان کیا جائے گا، پھر یہ بتلایا جائے گا کہ روح کا تعلق عقل سے ہوتا، عقل کا تعلق روح سے ہوتا ہے، علم کا تعلق روح سے ہوتا ہے. روح ہوتی ہے کہ جو عقل کو حمل کرتی ہے. عقل کا جو تعلق ہے وہ آپ کی روح سے ہے، علم کا جو تعلق ہے وہ آپ کی روح سے، بدن سے نہیں ہے، کیونکہ علم مجرد ہے، مادہ نہیں ہے. اور اس کو قبول کرنے والی چیز جو انسان کے اندر ہے وہ انسان کی روح ہے. اب یہ صرف بحث کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں تاکہ کسی مقصد تک پہنچ جاؤں، ورنہ تفصیلات ہیں یہاں پر. اب انسان کا جسم بھی جسم، اس کی بھی زندگی کی کچھ علامتیں ہیں. کیسے معلوم ہوگا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے؟ مختلف علامتیں ہیں. انشاءاللہ اب ایک بحث ہے، ابھی فی الحال موقع یہ ہے کہ انشاءاللہ 14 معصومین میں انشاءاللہ 12 محرم سے گفتگو کا سلسلہ ہوگا. 5 دن حیات، موت اور شہادت پر گفتگو کریں گے. اگر آپ میں سے بات جو زحمت کر سکیں، حیات کہتے کسے ہیں، موت ہوتی کیا ہے، جب یہ دو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو فلسفہ شہادت خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ بحث انشاءاللہ وہاں کریں گے. حیات اور موت کو سمجھنے کے لیے موت کی تعریف بھی ہے، وہ الگ مقام ہے، اور آثار بھی ہیں. اثر کے ذریعے بھی پتہ لگایا جاتا ہے کہ چیز مر گئی یا نہیں. اب وہاں مختلف آثار ہیں، میں خاص چیز کے اوپر بس تکیہ کر کے اپنی گفتگو کو آپ کے لیے تمام کروں گا آج، کیونکہ ویسے بھی شاید میں آپ کا وقت تھوڑا سا زیادہ ہی لے رہا ہوں. کیا مقام ہے؟ دیکھیے، انسان ہمارے اور آپ کے سامنے اب یہ پیش آتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، بیمارستان ہاسپٹل چلا جاتا ہے، بستر پہ ہے. بہت شدید بیچارے مریض وہ ہوتے ہیں. ابھی بھی کسی مریضہ کے لیے اور ایک اور مومنہ کے لیے بھی دعائے صحت کا کہا گیا ہے. پروردگار ان کو کاملاً، جس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے، پروردگار اسی طرح سے ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت کرے. اور بھی مشکلات ہیں برادر کی، پروردگار ان کو اور جتنے بھی جملہ مومنین اس طرح کی مشکلات میں گرفتار ہیں سب کو ان مشکلات سے نجات عطا کرے، اور ارزاق میں، رزق میں فراوانی کرے. بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ، خصوصاً جو مود نظر ہیں، شفا کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. اذان محترم. لیکن مریض، آج کل ایک مریض کا آخری سٹیج کیا ہوتی ہے؟ کوما. بعض مریض بیچارے کومے میں پہنچ جاتے ہیں. اب یہ جو کومے میں پہنچا ہوا ہے مریض، اس کو آج کل کی دنیا میں آرٹیفیشل سانس بھی دیا جا رہا ہے، اور آرٹیفیشل ہارٹ بیٹ بھی چل رہی ہے، ہارٹ بھی پمپ کیا جا رہا ہے، خون بھی آرٹیفیشلی پمپ کیا جا رہا ہے. تو کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ مر گیا ہے، بس اب اس کے اندر زندگی نہیں ہے؟ چلنے کو تو بیچارہ کافی عرصے چل جاتا ہے، لیکن اگر آپ کبھی غور کریں گے، ایک چیز ایسی ہے کہ جس پہ ڈاکٹر آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ بند ہو گئی نا، یہ بند ہو گئی، تو بس پھر یہ مر گیا. پھر چاہے آرٹیفیشل سانس چلاؤ، چاہے آرٹیفیشل خون دوڑاؤ، یہ زندہ نہیں ہے. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ اس مریض کو لگی ہوئی ڈرپ ہوتی ہے، جو بظاہر تو سب سے زیادہ غیر اہم ہوتی ہے، اس طرح کے مقام پر اتنی اہم نہیں ہوتی نا ڈرپ، اتنی مہم نہیں ہوتی جتنی اس کی سانس، اس کی دھڑکن مہم ہوتی ہے. لیکن یہی اس کے زندہ اور مردہ ہونے کا اعلان کر رہی ہوتی ہے. کہا جب تک یہ ڈرپ چل رہی ہے تو یہ بدن زندہ ہے. کیوں؟ کہا مادہ جب تک زندہ ہوتا ہے اپنی زندگی کی بقا کے لیے مادے کو طلب کرتا رہتا ہے، پر یہ طلب مادہ جب تک اس کے اندر ہے یہ زندہ ہے، اور جہاں یہ طلب بند ہو گئی تب یہ مردہ ہے. بس مادے کی حیات کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ اپنی حیات کے لیے طلب مادہ کرتی رہتی ہے جب تک کر رہی ہے زندہ ہے، اگر ختم ہو جائے تو یہ مردہ ہے. تو روح کی حیات کی کیا آثار ہیں، روح کی موت کی کیا آثار ہیں؟ فرمایا کہ جس طرح سے مادہ جسم کی غذا مادہ، اسی طرح سے روح مجرد کی غذا مجرد کیا؟ علم. کہا جب تک روح، کوئی بھی روح علم اور حق اور عرفان کو طلب کر رہی ہے، سمجھ لو زندہ ہے. جب کوئی روح علم اور حق و عرفان کو طلب کرنا چھوڑ دے، سمجھ لو مر گئی ہے. توجہ فرمایا آپ نے. اب یہ جو علم اور عرفان اور حق کو طلب کرنا ہے، اس کے درجات ہیں. اللہ نہ کرے، اب یہ پوری بحث ہے کہ کیسے انسان اس درجے پر پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے، کیا بدبختی کے عوامل ہیں کہ انسان اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اس کی روح کاملاً مردہ ہو جاتی ہے. انہی کے بارے میں امام نے فرمایا کہ یہ زندہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ نظر تو زندہ آ رہے ہیں لیکن مر چکے ہیں. کیوں؟ ان کی روح مر چکی ہے. اب عوامل کی بحث انشاءاللہ کبھی موقع ملا عرض کروں گا، لیکن جب یہ مر جاتی ہے روح، تو اب اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ مر چکی ہے. کوئی حیات کے اثر کو قبول نہیں کرے گی، یہ جب نہیں کرے گی تو کاملاً مردہ ہو گئی ہے. تو ایسے بدبخت لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو معصوم کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، معصوم کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن حق کو قبول نہیں کرتے. حتیٰ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ معصوم کے ہاتھ پر کنکریاں کلمہ پڑھ لیتی ہیں، ان بدبختوں کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، ان کی زبان سے جاری نہیں ہو، اس درجے پر پہنچ جاتے. کیوں؟ وہ فورس بھی اگر آپ لگا رہے ہیں، کیوں؟ مر چکا ہے. جب مر چکا ہے تو اب ہدایت قبول نہیں کرتا. یہ اپنے آپ کو جب یہاں تک خود پہنچاتا ہے تو پروردگار فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيًّا عَدُوًّا. جب انسان اپنے آپ کو اس جگہ پہنچاتا ہے تو پروردگار کہتا ہے ایسے کو ہم اللہ کے نبی کا دشمن بناتے ہیں. تو پس جو اپنے زمانے کے نبی کا دشمن ہو، سمجھ لو کہ روحی طور پر مر چکا ہے، اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. پر چاہے نبی کے ساتھ بھی رہے تب بھی مردہ ہی رہتا ہے. کیوں؟ اثر نہیں کرتا قبول، دشمن ہی رہتا ہے رسول کا. اب اس سے اوپر اب قومے کے مریض کو فورس کیا جاتا ہے زندہ رہنے پر. کیوں؟ ضعیف ہے، اس کا بدن ضعیف ہے. اس ضعیف کو زندہ رکھنے کے لیے فورس چاہیے نا، اس کو الگ سے غذا پہنچاتے رہو، سانس پر ذرا سے کچھ گڑبڑ ہوئی تو یہ بیچارہ گیا، اس امید پر کہ شاید اسی فورس سے یہ زندہ ہو جائے. اسی طرح سے عزیزان محترم، وہ روحیں جو ضعیف ہوتی ہیں، مری نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہیں، کس کی روحیں ہوتی ہیں؟ مستضعفین کی. افراد جو مستضعفین ہیں، اب آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہوں گے، مستضعف ہیں بھائی، ان کو دلیل نہیں سمجھ میں آ سکتی. جس طرح سے آپ قومے کے مریض کو کھانا نہیں کھلا سکتے، تو ایسے مستضعفین کو ایک فورس چاہیے تاکہ یہ ایمان کی طرف متوجہ ہوں. ان کی روح ایمان اور حق کو قبول کرنے کے لیے فورس مانگتی ہے. ایسے افراد کے لیے معجزہ اور کرامت آتی ہے. معجزہ یا کرامت ان کے لیے، معجزہ یا کرامت ان کے لیے اسی طرح سے ہے جیسے قومے کے مریض کے لیے آکسیجن ہے، ڈرپ ہے، آرٹیفیشل ہارٹ بیٹ ہے، تاکہ یہ ان کو فورس دو تاکہ یہ ایمان کی طرف آئیں. پس عزیزان محترم، اس کا مطلب بیدار ذہنوں کو معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی. پر معجزہ طلب اس کو کرنا چاہیے جو مستضعف ہو یا خود کو مستضعف سمجھ رہا ہو. کرامت اس کو چاہیے جو خود کو مستضعف سمجھ رہا ہو. جو خود بیدار ہو وہ خود بخود دیکھیے. اب اس سے اوپر کون ہوتا ہے؟ وہ روح جو کہ وہ انسان کا جو ہٹا کٹا ہے اور کھا پی رہا ہے، یہ کھا پی رہا ہے اور زندہ بھی ہے. یہ وہ روحیں ہوتی ہیں کہ جن کو آپ دلیل دیں، دلیل سے سمجھ جائیں گے. تو آپ جہاں کہیں آپ دلیل دے رہے ہوں اور سامنے والے کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو پیچھے کی دو کیٹیگریز میں سے یا مستضعف ہے یا انا للہ ہو چکا ہے. جس پر دلیل کام نہ کرے وہ ان دو میں سے ہے. لیکن ایک ان سے بھی اوپر ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ جیسے صحت مند انسانوں میں بعض انسان چاقو چوبند چھلانگے لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ہوشیار. کون ہیں یہ لوگ؟ ان کے بدن بالکل تیار آمادہ ہوتے ہیں. اسی طرح سے کچھ روحیں، دیکھیے جو چاقو چوبند ہوتا ہے وہ اتنی ہی اچھی غذا لیتا ہے، غذا کے پیچھے اتنی ہی تیزی سے جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو روحیں بیدار ہوتی ہیں، وہ روحیں جو زندہ ہوتی ہیں، وہ روحیں جو چاک و چوبند ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں جو علم کے پیچھے جاتی ہیں، جو غذا کے پیچھے جاتی ہیں، جو حق کے پیچھے جاتی ہیں، جو عرفان کے پیچھے جاتی ہیں۔ اب سمجھ میں آیا حسین کا ہمارے اوپر احسان کیا ہے؟ سمجھ میں آیا آپ کو امام حسین کا ہمارے اوپر احسان کیا ہے؟ امام حسین نے اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے سینچ کر یہ درسگاہ بنائی ہے، جو 1400 سال سے علم بھی دے رہی ہے، عرفان بھی دے رہی ہے، حق بھی دے رہی ہے۔ تو جو روحیں بیدار ہیں وہی محرم کا انتظار کرتی ہیں، جو روحیں بیدار ہیں وہی علم اور حق کی تلاش میں فرش اعضا پر آ کر بیٹھتی ہیں۔ تو یہ روحیں زندہ رہیں، انہیں علم و حق ملتا رہے، عرفان ملتا رہے، امام حسین کا ایک لنگر یہ بھی ہے عزیزو۔ وہ کھانے والا لنگر تو چل ہی رہا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی لنگر ہے کہ جو روح کو غذا پہنچا رہا ہے۔ حسین وہ کریم ہے جو جسم کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے، روح کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو انشاءاللہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں کل بعض مطالب انشاءاللہ ہدایت سے۔ دیکھیے عرض کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر ہدایت اثر نہیں کرتی، ہدایت اثر نہیں کرتی، اثر پذیری ضعیف ہو جاتی ہے۔ امام حسین پر گریا روح کو پاک کرتا ہے، روح کو جلا دیتا ہے۔ یہ روح کو جب جلا دیتا ہے، حیات دیتا ہے، وہ خود بخود زندگی کی طرف سفر کرتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قطرہ اشک کے جو آتش جہنم کو بجھا دیتا ہے، کیا ہر آنکھ سے گرنے والا اشک یہی کیفیت رکھتا ہے؟ اب بعض نے یہی تعبیر کیا نا، کہا جی ہمیں تو حضرت زہرا نے دعا دی ہے تو ہمارا تو کام ہی یہی ہے، بس گریا کرو، بس روتے رہو، اور کوئی کام نہیں، بس گریا کرتے رہو۔ لوگ اس حدیث مبارکہ سے غلط استفادہ نہ کریں، جناب زینب نے اس کی تفسیر کے لیے جو مقام انتخاب کیا ہے وہ بازار کوفہ ہے۔ اسی حدیث کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، کہاں؟ بازار کوفہ میں۔ کب؟ جب بی بی کو اسیر کر کے کوفہ میں لایا گیا تو ایک جماعت کوفی وہ ہے جو رو رہی ہے۔ اب لوگ اس گریے دیکھیے، اسی گریا کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا کہ یہ شیعہ ہیں اور حضرت زینب یہی لائن یہاں پر کھینچنا چاہ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو تاریخ میں ان لوگوں کو ہمارا شیعہ کہا جائے، لائن لگا رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کو ہمارا شیعہ سمجھیں۔ میری بی بی نے، اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں پہلے آپ کا وقت زیادہ لے چکا ہوں، میری بی بی نے خطبے کا آغاز کیا اور فرمایا کہ اے کوفیوں تم رو رہے ہو، خدا کرے تمہاری یہ آنکھیں تا قیامت روتی رہیں، تمہاری مثال کچرے پر اگے ہوئی اس گھاس کی مانند ہے جس کا ظاہر تو زیبا لیکن باطن پلید ہوتا ہے۔ پس کوفہ میں جناب زینب نے ایک خط لگایا، ایک حاشیہ لگایا ہے، کیا؟ کہ ہر رونا دعائے زہرا نہیں ہے، کچھ رونے، کچھ آنسو، کچھ اشک، کچھ گریا بد دعائے ثانیہ زہرا بھی ہے۔ اب ہم فرق کیسے کریں گے کون سا دعا ہے کون سا بد دعا ہے؟ تو ایسا نہیں کہ جناب زینب نے اس کو چھوڑ دیا، بلکہ فرمایا ساتھ میں، جس وقت ہمیں نصرت کی ضرورت تھی، جس وقت ہمیں نصرت کی ضرورت ہے تم ہم پر آنسو بہا رہے ہو۔ پس جناب زینب کیا بتلا رہی ہیں؟ جناب زینب یہ بتلا رہی ہیں کہ وہ آنسو جو نصرت حسین کے ساتھ نہ ہو، صرف آنسو ہو، صرف عزاداری ہو، وہ اہل بیت کو قبول نہیں۔ کچھ لوگ ہیں امام حسین کو شمر، یا دوسری روایت کے مطابق سنان ابن انس سر کاٹ رہا ہے اور یہ امام حسین کے لیے دعا کر رہا ہے، یا اللہ امام حسین کی مدد کر۔ کچھ لوگ ہیں جو امام حسین کا سر کٹتا ہوا دیکھ کر رو رہے ہیں یزید کے لشکر میں کھڑے ہوئے، یا کیا یہ سارے رونے والے بہشت میں پہنچیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا. کیوں؟ آپ بھی یہاں پر یہ کہیں گے کہ یہاں رونے کی مقام نہیں ہے, یا امام حسین کو دعا نہیں چاہیے, مدد چاہیے. تو اگر تم واقعی شیعہ ہو یا وہ لوگ واقعی شیعہ ہوتے تو اہل بیت کی نصرت میں اٹھتے. پس وہ آنسو, وہ عزاداری جو نصرت اور قیام حسین کے ساتھ نہ ہو, امام حسین کو نہیں چاہیے. تو شناخت کیسے ہوگی؟ شناخت ایسے ہوگی, یاد رکھو, جناب زینب نے کوفہ و شام میں, جناب سجاد نے کوفہ و شام میں جو عزاداری کی ہے, چاہے اسارت کے عالم میں کی ہے, اپنے زمانے کے طاغوت اور ظالم کے خلاف احتجاج کے ساتھ کی ہے. تو اگر آج عزاداری, وہ عزاداری جو اپنے زمانے کے ظالم اور طاغوت کے خلاف احتجاج کر رہی ہو, امام حسین کی عزاداری ہے. لیکن جو نہ کرے احتجاج, ظالم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے, وہ امام حسین کی عزاداری نہیں ہے. ایسی عزاداری امام حسین کو اور اہل بیت کو نہیں چاہیے. اس لیے کہ اس کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی قربانیاں دی ہیں جو کائنات میں بے نظیر ہیں. اس لیے نہیں دی کہ رویا جائے, یعنی صرف رویا جائے, صرف رونے کے لیے نہیں دی ہیں, بلکہ ظالم کے مقابلے پر استقامت پیدا کرنے کے لیے دی ہیں کہ ہم سے سیکھ کر, ہمارے فرض شادہ سے لوگ اپنے زمانے کے ظالم کے خلاف احتجاج کرنا سیکھیں. اور کیسے کیسے شہید ہیں جو امام حسین لے کر چلے ہیں. انہی میں وہ شہید بے مثال ہے جسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں. میں کچھ وقت آپ کا اضافی لے رہا ہوں, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. شجاع حضرت عباس 17 برس میں جناب عباس صفین میں ہیں. صفین کئی مہینے چلی ہے جنگ, اور ایک روز شام کی فوج جب تیار سفارہ ہوئی تو دیکھا ایک لڑکا تھا چہرے پر نقاب لگائے فوج کے سامنے کھڑا ہے, اور اس نے امیر شام کو کہا حلم مبارز آؤ مقابلے کے لیے. اب یہ خود تو کبھی کرتے نہیں ہے مقابلہ, ان کو پتا ہے کیا ہونا ہے آگے. تو انہوں نے ابن شعثہ نامی ایک پہلوان کو بلایا اور کہا اس لڑکے کے سوال کا جواب دے, مقابلے کا جاؤ مقابلے کے لیے. تو وہ غصے میں آ گیا, بڑی نخوت کے ساتھ کہنے لگا میں فارس یلال ہوں, مجھے 1000 لوگوں کے برابر سمجھا جاتا ہے, یعنی 1000 کا لشکر ایک طرف ہو میں ایک طرف, تو اس لڑکے سے جنگ کرنے کے لیے مجھے بھیج رہا ہے. کہا بہرحال اس کا جواب دے. کہا اس کے لیے میرے بیٹے کافی ہیں, ایک کو بھیجوں گا ہو جائے گا کام. 7 بیٹے ہیں, 7ों के 7ों پہلوان. ایک گیا دو نیم ہوا, دوسرا گیا اپنے خون میں غلطہ ہوا, تیسرا گیا واصل جہنم کرتے کرتے 7 کے 7 لاشوں کے ڈھیر لگا دیے جوان نے کچھ منٹوں میں. اب ابن شعثہ کو بیٹوں کا درد بھی ہے, پہلوانی بھی چیلنج پر ہے, کود گیا میدان میں اور کہا تو نے میرے بیٹوں کو ہلاک کیا, میں تیری ماں کو تیرے غم میں رلوا دوں گا. بڑا حملہ کیا اس نے, ہر وار کا جواب دیا نوجوان نے, ہر وار کو روکا. اتنے میں گھمسان بنی کی کیفیت ہوئی اور غبار اٹھا. تھوڑی دیر کے بعد جب غبار بیٹھا تو لوگوں نے دیکھا فارس یلال منہ کے بل زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے. اب اس لڑکے جیسے جوان کو دیکھ کر جوان نے, وہ جو 1000 کے برابر کا تھا, اس کو کچھ دیر میں زمین پر لٹا کر واصل جہنم کر دیا. تو شام کی فوج میں سراسیمگی کی کیفیت طاری ہوئی. اس سے پہلے کہ جوان دوبارہ کسی کو طلب کرتا, امیر المومنین نے صدا دی. امیر المومنین کی صدا کا آنا تھا, یہ پلٹ کر واپس چلا گیا. جیسے ہی یہ اترا, امیر المومنین نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کا بوسہ دیا. جب اس جوان نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی تو دیکھا لوگوں نے کہ 17 برس کا ابو الفضل عباس. اب کیا ہوا؟ کہا کہ یا علی, آج عباس کو شام کی فوج کا کام تمام کرنے دیں, آج عباس اکیلا ان کو صفایا کر دے, جانے دیں. امام نے فرمایا ھذا ذخر الحسین فی یوم کربلا، یہ میرے حسین کا ذخیرہ ہے کربلا کے دن کا۔ دیکھیے امام جب امام ہے مبالغہ نہیں کرتا، اپنے عواطف، اپنی محبت، اپنی رافت سے اس کے جذبات پر غلبہ نہیں ہوتا، بلکہ امام امام ہے، مبالغہ نہیں کرتا۔ جب امام کسی کے لیے کہے کہ الان انکسر ظہری، تو سمجھ لیجئے کہ جناب عباس امام وقت کے لیے ایسے ہی تھے کہ ان کی شہادت سے امامت کی کمر ٹوٹ گئی۔ بار بار آ رہے ہیں جناب، کتنا اپنے اوپر جناب عباس نے ضبط کیا ہے، پوری کربلا جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے جوان کی، اپنے ہاتھوں سے تربیت دی ہے، لیکن صبح سے لے کر شب تک وہ بچے جنہیں عباس نے خود پالا ہے ایک ایک کر کے ان کے لاشیں اٹھا کے لا رہا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اون و محمد کے لاشے، جو بچے جو جوان جناب عباس نے خود تربیت دیے ہیں ایک ایک کا لاشا لا رہا۔ اور ایک وقت وہ آیا جب جناب عباس امام حسین کی خدمت میں پہنچے اور کہا مولا اذن جہاد دیجئے، کہا کہ عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا عباس علم ہے؟ جب دیکھا کہ اذن نہیں مل رہا، خیموں کے نزدیک آ کر جناب سکینہ کو صدا دی، جناب سکینہ تشریف لائے، کہا سکینہ پیاسی ہو؟ کہا امو، کہا اپنا مشکیزہ لاؤ۔ مشکیزے کو علم سے باندھا، ایک ہاتھ میں علم اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں جناب سکینہ کو گود میں لے کر، جب اس حالت میں حضرت عباس امام حسین کے پاس پہنچے ہیں تو میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کہا جاؤ عباس پانی لے کر آؤ۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب عباس نے جب حملہ کیا ہے آخری، تو چونکہ حضرت امام حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے جناب عباس تلوار لے کر نہیں گئے ہیں بلکہ نیزہ لے کر گئے ہیں، اور نیزے سے جناب حضرت عباس نے حملہ کیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ غازی نے فرات کے گھاٹ کو آزاد کرایا، آزاد کر کے مشق بھری، مشق بھر کے جب حضرت عباس پلٹ رہے تھے تو بعض مقاتل نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عباس نے نخلستان کا راستہ لیا، لیکن عزاداروں یہ نخلستان کا راستہ عباس پر بھاری پڑ گیا، اس لیے کہ دشمن درختوں میں چھپ چھپ کر جناب عباس پر حملہ کر رہا ہے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب کسی نے چھپ کر وار کیا، وار جناب عباس کے بازو پر لگا، دایا بازو قلم ہوا، جناب عباس نے مشق کو علم کو اپنے بائیں بازو میں منتقل کیا۔ اب جناب عباس آگے چلے، لیکن ایک اور وار ہوا، جناب عباس کا بایاں بازو قلم ہوا، جناب عباس نے علم چھوڑ دیا اور مشق کے تسمے کو اپنے منہ میں دبا کر حضرت عباس گھوڑے کے اوپر جھک گئے۔ لیکن ابھی تک اس کیفیت میں بھی جناب عباس خیموں کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ آواز لگائی کہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، ایک مرتبہ اس آواز کا لگنا تھا، چاروں طرف سے تیر کی بارش ہوئی ہے، جناب عباس کی پشت تیروں میں چھپ گئی ہے، لیکن جناب عباس ابھی بھی خیموں کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ایک تیر آیا، مشق چھدی، ارے جیسے ہی مشق کا پانی بہا، جناب عباس نے خیموں کی سمت جانا چھوڑ دیا۔ اتنے میں ایک ظالم نے آگے بڑھ کر جناب عباس کے سر پر گرز کو مارا ہے، جناب عباس کا سر دوپارہ ہوا، اور جناب عباس ارے اب گھوڑے پر نہیں سم
سنبھل سکے، جب گھوڑے پر نہ سنبھل سکے تو اب عباس زمین پر گرے ہیں۔ عزاداروں، اب جس کے ہاتھ نہ تھے وہ جب زمین پر گرا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ مقاتل لکھتے ہیں وہ سارے تیر جو جناب عباس کی پشت پر لگے تھے جناب عباس کے بدن سے آر پار ہو گئے۔ ایسے عالم میں جناب عباس نے آواز دی، علیکم السلام یا ابا عبداللہ، اور اس آواز کا آلہ تھا حسین نے کہا لا لا ان کا سر زہری، ارے مجھ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، خدا جانے ٹوٹی ہوئی کمر سے حسین عباس کے لاشے تک کیسے پہنچا ہوگا۔ ارے پہنچ کر میرے مولا نے جناب عباس کا زانو اپنے سر پر رکھا، دیکھا ایک آنکھ میں تیر ہے دوسرے میں خون ہے، ابا کے دامن سے، ارے عباس کی آنکھ کا خون صاف کیا، عباس نے اپنے مولا کی زیارت کی، ارے کچھ کہا، جس کے بعد حسین اٹھے ہیں، علم اٹھایا ہے، خیمہ گاہ کی طرف چلے ہیں، ارے یہ وہ واحد جنازہ ہے جسے حسین نے میدان میں چھوڑ دیا، اب حسین چلے ہیں، علم ہاتھ میں ہے، اب وہ بچے جو حضرت عباس کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ چچا آئے گا پانی لے کر آئے گا، علم دور سے دیکھ کر بچے سمجھے علمدار آ رہا ہے، بچے کوزے اٹھا کر ارے خیمے کے دروازے کی طرف دوڑے، اب جو دروازے پر پہنچے دیکھا حسین آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے دوسرے ہاتھ سے کمر تھامے روتے چلے آ رہے۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بحق حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اذان محترم، ابھی جو ایک تازہ اطلاع ملی تھی وہ یہ تھی کہ بلوچستان میں بھاگ کے علاقے میں، کسی علاقے میں امام بارگاہ میں بم دھماکہ ہوا ہے جس سے تقریباً چھ یا ابھی تک جو رپورٹ ہے وہ چھ یا سات مومنین شہید ہیں اور کافی سارے زخمی ہیں۔ دعا کیجئے کہ بحق حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام جو مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عنایت، خصوصاً اور بھی جن مریضوں کے لیے کہا گیا ان کو شفا کاملہ عاجلہ پروردگار عنایت فرمائے۔ بار الہ بحق حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام، تمام مقامات مقدسہ خصوصاً کربلا، کربلا کے زائرین کی حفاظت فرما۔ بحق حضرت عباس، انقلاب اسلامی، رہبر انقلاب، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہمیں امام کے امان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک خصوصی سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شہدائے ملت جعفریہ بالخصوص حجت الاسلام ڈاکٹر علامہ غلام محمد فخر الدین سید عارف الحسین الحسینی علامہ دیدار جلبانی، پروفیسر تقی حادی، شہید سبت جعفر، شہید مظفر کرمانی اور دیگر شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔